بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, انسان جب کسی موضوع میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے, اس کے اندر اترتا ہے, غور و فکر اور تدبر کرتا ہے, تو کچھ الجھنیں, کچھ اشکالات اور کچھ مسائل ہیں جو اس کے سامنے آتے ہیں. انسان کی سنجیدگی ہی کا تقاضا ہے کہ وہ ان پر غور کرے اور سوالات کا سلسلہ ان پر اٹھائے. یہ سوال ہی ہیں جو علم کی پہلی سیڑھی ہوتے ہیں. یہ سوال ہی ہیں جو کسی معاملے میں انسان کی دلچسپی کی غمازی کرتے ہیں. یہ سوال ہی ہیں جو انسان کے اشکالات کو آواز اور زبان دیتے ہیں. ہمارے یہاں بالعموم دین کے بارے میں سوالات کو بہت ڈسکریج کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ زیادہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے, جبکہ دین ہی وہ موضوع ہے کہ جس کے اوپر انسان کو سب سے زیادہ سوال کرنے چاہیے تاکہ وہ اس کا علم اور اس کا اعتراف بن سکے. پروگرام علم و حکمت میں ہم مختلف دینی, فکری, مذہبی موضوعات کو لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں, لیکن آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کے ان سوالات پر مشتمل ہے جو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے پہنچاتے ہیں. حزب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب, اور ہم ان سے وہ سوالات جو ای میل کے ذریعے ہمیں موصول ہوئے ہیں غامدی صاحب کے سامنے رکھیں گے. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہم سب سوالات تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ایک کر کے, لیکن اس سے پہلے ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی معاملات میں بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں بچپن میں گھر میں اگر امی ابو سے ہم کچھ دین کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہتے ہیں توبہ کرو, گناہ ہو جاتا ہے, بری بات ہوتی ہے. مسجدوں میں جائیں, علماء کی مجالس میں بیٹھیں تو وہاں بھی کوئی بہت انکریجنگ ماحول نہیں ہوتا. یہ بتائیے گا کہ جب سوال نہ کیا جائے, سوال کو معاشرے میں دبایا جائے, تو اس کے نتیجے میں جو شخصیت بنتی ہے وہ کسی مذہبی فکر کو, کسی نسب العین اور آدرش کو, کسی عقیدے اور ایمان کی چیز کو کیا اپنا اعتراف بنا سکتی ہے؟
اس رویے کے دو ہی نتیجے نکلتے ہیں. ایک یہ کہ لوگوں کے لیے مذہب بے معنی ہو کے رہ جائے, وہ اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, روایت کے طور پر قبول کیے رہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کی خواہش ہے, ہمارے معاشرے کی خواہش ہے, ہماری سوسائٹی کا تقاضا ہے, اس وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں اور جو رسوم اس کے تحت ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں وہ بجا لاتے ہیں. باقی یہ کوئی سمجھنے سوچنے کی چیز نہیں ہے. تو انسان کے باطن کے ساتھ جو مذہب کا تعلق پیدا ہوتا ہے, اس کے ذہن کے ساتھ, اس کے دل و دماغ کے ساتھ, وہ اس سے پیدا نہیں ہوتا. ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے. اور دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب سوالات کے جوابات نہیں ملتے اور بار بار اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو پھر وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مذہبی معاشرت ہماری معاشرت تھی, مذہبی تہذیب ہماری تہذیب تھی, جو مجالس منعقد ہوتی تھیں, لوگ گفتگو کرتے تھے, شاعر اور ادیب آپس میں مکالمہ کرتے تھے, وہ سب مذہبی روایت کے اندر رہ کر کیا جاتا تھا. جس چیز کو اثر الایمان کہتے ہیں اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کم و بیش 1000 سال تک دنیا پر مذہبی ریاست قائم تھی. تو اس میں لوگ ارریلیونٹ تو مذہب کو کر لیتے تھے لیکن گریز کرتے تھے کہ اس پر کوئی منفی تبصرہ کریں. اگرچہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں ہر طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے, تاہم بہت کم. یعنی فلسفی, دانشور, شاعر, ادیب, ان کی آپ تصنیفات پڑھیں تو کہیں وہ استہزاء کر رہے ہیں, کہیں مذہبی علامتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, کہیں کسی چیز کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں, لیکن اس اسلوب میں کہ جس کی بعد میں توجیہ کی جا سکے. تو یہ تو ایسے ہی ایک سادہ سی بات تھی یا سخن گسترانہ بات تھی. تو یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. موجودہ زمانے میں اب مذہب کا اس نوعیت کا غلبہ دنیا پر نہیں رہا. دنیا میں بحثیت مجموعی آزادی, آزادی اظہار کو ایک قدر کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے, بلکہ اتنی بڑی قدر کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز اب سنی مانی نہیں جاتی. تو نتیجے کے طور پر جو آپ کی نئی نسلیں ہیں وہ پھر آمادہ بغاوت ہو جاتی ہیں. چنانچہ کھلے عام الحاد پر گفتگو ہوتی ہے, اس کے دلائل دیے جاتے ہیں, لوگ اپنے مذہبی عقائد کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں, وہ ایک مذہب سے وابستہ رہتے ہیں لیکن اس کو معاشرتی یا ثقافتی یا تہذیبی وابستگی سے زیادہ کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ دوسری صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مذہب کا سچا علم دیا جاتا رہے. مذہب کا سچا علم اسی صورت میں ملتا ہے جب کہ دینے والے بھی مذہب کو خود اپنے لیے سمجھتے ہوں. یعنی ان کا ضمیر اس پر مطمئن ہو کہ ہم نے اس چیز کو جانا ہے اور اس چیز کو سمجھ کر مانا ہے. تو وہ پھر جس طرح خود مانے ہوئے ہوتے ہیں اسی کو شیئر کرتے ہیں،
یعنی اپنا علم شیئر کرتے ہیں،
اپنا علم شیئر کرتے ہیں، اس سے دوسروں کے سوالات کے جوابات بھی ملتے ہیں، اور وہ چونکہ خود اس سارے مرحلے سے گزرے ہوتے ہیں تو لازمی نتیجے کے طور پر حوصلہ شکنی بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ لوگ بات پوچھیں، لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ بھی وہ مانتے ہیں اسے حقیقی معنی میں مانیں، ان کا ایمان شعوری ایمان ہو، وہ کسی چیز کو محض اس لیے تسلیم نہ کر لیں کہ یہ ان کے والدین سے ان کو وراثتاً ملی ہے، ان کے معاشرے میں دی ہے، یا ان کی ایک تاریخ ہے جس پس منظر میں وہ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ وہ ان کا شعوری اعتراف بن جائے۔ تو یہ چیز جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک آپ خاص طور پر سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو مذہب سے وابستہ نہیں رکھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص اس پر مطمئن ہو جائے کہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہی کتنے ہیں، لیکن کسی بھی امت، کسی بھی قوم میں یہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، یعنی اس کے دانشور ہیں، اس کے جلیل القدر علماء ہیں، اس کے مختلف فنون کے ماہرین ہیں، جن کا کسی چیز کو ماننا اور نہ ماننا بحثیت مجموعی معاشرے کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کے سوالوں کا سامنا کیا جائے، ان کو جواب دیا جائے، اور اہل علم یہ روش پیدا کریں کہ اگر کسی سوال کا جواب خود ان کو معلوم نہیں یا ان پر واضح نہیں تو وہ تحقیق کا طریقہ اختیار کریں، معذرت کر لیں اور یہ کہیں کہ ہم خود بھی اس پر غور کر رہے ہیں، اس سے کوئی خرابی نہیں واقع ہوگی، اس سے علم کی فضا پیدا ہوگی، لوگ چیزوں کو سمجھنا سیکھیں گے، اور ان کے اندر یہ رویہ پیدا ہوگا کہ چیزیں سمجھ کر مانی جاتی ہیں۔ اس کا جو ایک نقصان ہوا ہے وہ نقصان یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام آدمی کی یہ تربیت ہی نہیں ہوئی کہ وہ کسی اختلاف کو سن سکے، اس کو گوارا کر سکے۔ جب آپ اختلاف کو سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے، گوارا نہیں کرتے، آپ خیر مقدم نہیں کرتے، آپ آگے بڑھ پر اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ماننا نہ ماننا ایک الگ بات ہے، تو آپ کا رویہ شائستہ نہیں رہتا، آپ کے اندر بد تہذیبی پیدا ہو جاتی ہے، آپ دوسروں کو تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں، آپ استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو خود قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے انہوں نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت کا سوسائٹی کا نظام تھا وہ اپنے تحفظ کی نفسیات میں مبتلا تھا۔
اچھا،
یعنی بجائے اس کے کہ علم اور تحقیق کی فضا ہو، لوگ آزادی سے سوچیں، غور کریں، اور چیزوں کے ترخ و اختیار کے معاملے میں جو اللہ نے آزادی دی ہے وہ ان کو معاشرے میں بھی حاصل ہو، اس کے بالکل برخلاف اگر صورتحال یہ ہو کہ آپ کوئی بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں، معلوم نہیں اس کا رد عمل کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، میرا معاشرے میں جینا بھی ممکن رہے گا یا نہیں رہے گا، تو اس سے جو گھٹن پیدا ہوتی ہے وہ علم کو بھی ہلاک کر دیتی ہے، وہ تحقیق کے دائیات بھی ختم کر دیتی ہے، اور لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کے اثرات پھر مجموعی قومی زندگی پر پڑتے ہیں اور ویسیت مجموعی قوم میں زوال آشنا ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، ہم سب بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ کیوں ضروری ہے کہ جو سوالوں کی روایت ہے اس کو انکریج کیا جائے، لوگوں کے سوالات کا سامنا کیا جائے۔ آغاز کرتے ہیں سوالات کے سلسلے کا۔ یہ پہلا سوال غم سے موصول ہوا ہے کہ یہ تفسیر معصور کیا چیز ہوتی ہے؟ عام طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تفسیر کسی چیز کی شرح کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے، تو قرآن کی جب شرح و وضاحت کی گئی تو اس کو کیٹیگرائز کس اصول پہ کر دیا گیا، اور یہ جو کیٹیگری ہے کیسے وجود میں آئی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایسا ہوا کہ بعض آیات کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا،
ٹھیک،
یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر کسی چیز کی وضاحت فرما دی، صحابہ کرام نے اس کو سنا، جب سنا تو آگے بھی بیان کر دیا،
ٹھیک۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چیزیں بہت کم ہیں، یعنی شاید آپ گننے کے لیے بیٹھ جائیں تو 150 سے زیادہ چیزیں نہ ملیں۔
اچھا،
لیکن پھر صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جن کا علم سے تعلق تھا، یعنی ایسا تھا کہ بعض لوگ تو عام لوگ تھے، زیادہ تعداد انہی کی ہوتی ہے، لیڈر لوگ بھی تھے جو رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے تھے، قیادت کر رہے تھے جیسے خلفائے راشدین تھے، لیکن ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہر معاشرے میں ہوتی ہے اور صحابہ کرام میں بھی تھی جو خالص علم سے دلچسپی رکھتے تھے، یعنی علماء صحابہ جن کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مثال کے طور پر اگر پیش کرنا ہو تو سیدنا عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود، ان کو عبادلہ ثلاثہ کہتے ہیں، اسی طرح معاذ بن جبل اور بہت سے صحابہ ہیں کہ جن کو علم سے دلچسپی تھی، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، تو یہ علمی چیزوں پر غور بھی کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہی وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے درس کے حلقے بھی بنا لیے.
اچھا.
ان میں قرآن مجید بھی زیر غور آتا تھا, پڑھاتے تھے. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے حلقے میں جو شاگرد تربیت پا کے تیار ہوئے ان کے نام آپ کو بہت سے ملتے ہیں. تو صحابہ کرام نے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کی اور آگے روایت ہو گئی.
اچھا.
اس سے پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی آیت پر کوئی بات کہی گئی اور وہ روایت ہو گئی, تو اس کو معصور کہتے ہیں.
اچھا.
یعنی اثر سے یہ لفظ بنا ہوا ہے, یعنی ایک چیز جو روایت کی گئی ہے, جو ہمیں پہلوں سے ملی ہے. تو یہاں ظاہر ہے کہ سب سے اولین حیثیت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس کے بعد صحابہ کرام کی ہے. چنانچہ ایک لمبے عرصے تک اسی بات کو پسند کیا جاتا تھا کہ اگر آپ کو قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو آپ اس دائرے میں رہیں جو تفسیر معصور کا دائرہ ہے.
اچھا.
یعنی اگر آپ نے تفسیر کرنی ہے تو آپ بتائیں کہ اس آیت کے بارے میں آپ اگر کوئی رائے قائم کر رہے ہیں تو اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات آپ کو منقول ملی ہے یا صحابہ کرام سے کوئی بات ملی ہے. اسی کو ابتدا میں لوگوں نے جمع بھی کیا.
اچھا.
چنانچہ آپ ابن جریر وغیرہ کی تفسیر اگر دیکھیں تو وہ اگرچہ بہت بعد میں جمع کیے گئے ہیں لیکن یہی اقوال ہیں جو جمع کر دیے گئے ہیں. صحابہ کرام, تابعین, اس کے بعد ان کے حلقے بن گئے. تو جو پہلا دور ہے مسلمانوں کا جس کو خیر القرون بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے, صحابہ کرام کے درس کے حلقے ہیں اور پھر ان کے شاگردوں کے حلقے ہیں, یہ لوگ مختلف آیات پر اپنی رائے دے رہے ہیں, جو اختلافات ہو سکتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں, اپنے شاگردوں کو بعض چیزوں کے بارے میں متنبہ کر رہے ہیں, کوئی خاص واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے بعض وقت اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں آثار ہیں. یعنی آثار کا لفظ صحابہ کی روایتوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. تو وہی تعبیر اس سارے ذخیرے کے لیے اختیار کر لی گئی ہے, تفسیر معصور. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ فلاں آیت کے بارے میں صحابہ کرام نے یا صحابہ کرام کے شاگردوں نے کیا کہا ہے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, یہ تفسیر ہی سے متعلق سوال ہے اگلا. پوچھتے ہیں کہ یہ امہات تفاسیر, اکثر آپ اپنی گفتگو میں بھی ایک ریفرنس کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو جو ریفرنس کی یا سورس کی بکس ہیں, تفاسیر کی بنیادی کتابیں ہیں, ان میں آپ ان چیزوں کو اگر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ امہات تفاسیر کیا ہیں, یہ اصطلاح کیا ہے, اور کون کون سی کتابیں ہیں جن کو آپ امہات تفاسیر میں شامل کر سکتے ہیں؟
ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی علم وجود پذیر ہوتا ہے تو اس میں بعض غیر معمولی لوگ پیدا ہوتے ہیں.
ٹھیک.
اور وہ اس علم میں ایسی چیزیں تصنیف کر دیتے ہیں کہ پھر سب کے سب ان کی مراجعت پر مجبور ہو جاتے ہیں.
ریفرنس کا پوائنٹ بن جاتا ہے.
ریفرنس کا پوائنٹ بن جاتا ہے. یہ کوئی تفسیری کے معاملے میں نہیں ہے, ہر علم میں ایسے ہی ہے. اگر آپ ابن خلدون کا مقدمہ پڑھیں تو اس میں ایک بڑا غیر معمولی کام کیا ہے ابن خلدون نے, اور وہ یہ کیا ہے کہ اپنے زمانے میں کھڑے ہو کر تمام علوم میں یہ بتایا ہے کہ اس کی امہات کتب کون سی ہیں.
اچھا.
یعنی سورس بکس وہ کون سی کتابیں ہیں. تفسیریں بہت لکھی جاتی ہیں, ایک کے بعد دوسری لکھی جاتی ہے. حدیث پر بے شمار کام لوگ کرتے ہیں, اصول پر کتابیں لکھتے ہیں, لیکن بعض کتابوں کی یہ حیثیت ہو جاتی ہے کہ گویا ان پر پھر مبنی کتابیں لکھی جاتی ہیں. بعد کے لوگ ان کتابوں کو بنیاد بنا کر توضیح تفصیل کرتے ہیں, نئے نکات وہ بھی بیان کرتے ہیں, لیکن جو اسے ایک سانچہ بنا دیتا ہے کوئی بڑا صاحب علم یا چند بڑے اصحاب علم, اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اب فلسفے میں آپ امہات کتب اٹھائیں یا بڑے فلسفیوں کے اٹھائیں تو یہی صورتحال پیدا ہوگی. سائنس میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے. جو درجہ نیوٹن کا ہے یا جو درجہ آئنسٹائن کا ہے, وہ درجہ ظاہر ہے دوسرے عام سائنسدانوں کا نہیں ہوتا, اور نہ باقی لوگ اس طریقے سے کوئی انقلابی کام کر ڈالتے ہیں. زیادہ تر لوگ وہ پیدا ہوتے ہیں جو اس علم کو سمجھتے ہیں, اس کی تعلیم تدریس کی خدمت انجام دیتے ہیں, اس کی توضیح کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا درس نظامی میں پڑھتے ہوئے کہ وہاں بہت سی شرحیں آپ کو مل جاتی ہیں. یعنی کوئی ایک کتاب ہے جو بنیادی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے, باقی لوگ ان کی شروع لکھتے چلے جا رہے ہیں. وہ بھی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. شارحین اس میں بہت سی چیزوں کی تنقید کرتے ہیں, اضافے کرتے ہیں, ان کے تفردات بھی اس میں سامنے آ جاتے ہیں. لیکن یہ کتابیں ہیں جن کو ہر علم میں امہات کتب کہا جاتا ہے. تو جب ایک آدمی تفسیر کی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں تفسیریں ہیں. یعنی اگر آپ تفسیر کی کتابوں کے صرف نام اکٹھے کریں تو ایک پوری کتاب اس پر بن سکتی ہے, صرف نام ہی اگر اکٹھے کیے جائیں. اب ان میں کیا یہ صورت ہے کہ ہر تفسیر اپنی کوئی منفرد خصوصیات رکھتی ہے؟ یقیناً رکھتی ہے، لیکن بنیادی ڈھانچہ کن لوگوں نے فراہم کیا ہے تو اس میں جو کتابیں اہم ترین ہیں ان کا ہم ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، جیسے زمخشری کی کشاف ہے، جیسے امام رازی کی تفسیر ہے، اور اسی طرح سے ابن جریر کی تفسیر. ابھی آپ نے تفسیر معصور کے بارے میں سوال کیا، تو اب معصورات کو اگر دیکھنا ہو تو اس میں ابن جریر سے بڑا کوئی ماخذ نہیں
ہے. ریفرنس کی کتاب ان کی،
ابن کثیر نے اسی کا خلاصہ کیا ہے، یعنی انہوں نے محدثانہ طریقے سے بعض چیزوں کو تنقید کے عمل سے بھی گزار دیا ہے اور ایک طرح سے خلاصہ بھی کر دیا ہے، لیکن ساری تفصیلات اگر آپ بالکل اس کی اصل صورت میں دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو ابن جریری میں ملیں گی. تو یہ معاملہ ہر علم میں ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر کی امہات ہیں، سورس بکس ہیں. باقی چیزیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ان کتابوں پر ہی مبنی ہوتی ہیں اور پھر لوگ اس میں دو دو چار چار چیزوں کا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں.
ٹھیک، ہم صاحب اگر کوئی علوم اسلامیہ کا طالب علم ہے، مذہب کے اندر ایک رسوخ پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی مسئلے پر دیکھنا چاہتا ہے کہ علم کی ہسٹری کیا ہے، کیسے مفسرین کی مختلف روایات میں اس مسئلے کو دیکھا گیا ہے، اس کو ٹریس کرنا چاہتا ہے، تو وہ کون سی چار یا پانچ آپ بنیادی تفاسیر کے بارے میں بتائیں گے کہ جو امہات ہیں اور ان کی طرف اس کو سب سے پہلے مراجعت کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟
جی میں نے ابھی چند کا تو ذکر کر دیا، یعنی سب سے پہلے آپ کو ابن جریری کو دیکھنا چاہیے یا اس کا خلاصہ ابن کثیر کو دیکھ لیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ صحابہ و تابعین کی تفسیریں کیا ہیں.
ٹھیک،
یعنی ان سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ اس میں جو چیز نقل کی گئی ہے وہ فی الواقع صحابہ و تابعین ہی کی ہو، اس میں بھی جس طرح سے روایتوں میں خلط ہوا ہے وہاں بھی ہوا ہے، بہت سی چیزیں ان کی طرف منسوب بھی کر دی گئی ہیں، لیکن بہرحال ایک اچھا بڑا ذخیرہ ایسا ہے جس پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فلاں چیز کے بارے میں کیا کہا، یا ان کے شاگردوں نے کوئی رائے قائم کی تو وہ کیا رائے تھی، اکرمہ کی کیا رائے تھی، زہاق کی کیا رائے تھی، فلاں کی کیا رائے تھی، تو یہ چیزیں آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں اس کے نتیجے میں. پھر اس کے بعد غیر زبان ادب کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کلام کی تعلیف کرنی ہے آپ نے، یہ دیکھنا ہے کہ یہاں آیت میں جملہ کس نوعیت کا ہے، اس کے اندر نحو کے صرف کے کیا مسائل پیدا ہو گئے ہیں، بلاغت کے کیا پہلو ہیں. تو اس میں زمخشری کی تفسیر کو ایک ام الکتاب کی حیثیت حاصل ہے. اور بھی ہیں جیسے بیضاوی کم و بیش اسی طریقے سے لکھی گئی ہے، اسی طریقے سے اور بھی بعض، البحر المحیط ایسے ہی ہے، لیکن زمخشری کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے اس میں. اسی طرح کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تفسیر کے مباحث میں علم کلام کے اثرات آ گئے، منطق آ گئی، فلسفہ آ گیا، صوفیانہ تعبیریں آ گئیں، تو اب ظاہر ہے ان کے اثرات ہوئے، تو ان سب کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں کیا بحثیں پیدا ہوئیں، لوگوں نے کن کن زاویوں سے سوالات اٹھائے، تو اس میں سب سے بڑا ماخذ امام رازی ہیں.
ٹھیک،
یعنی انہوں نے جو کچھ بھی اس میں کیلو کال ہو سکتا ہے وہ کم و بیش جمع کر دیا ہے، وہاں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. وہاں جو چیزیں مل جاتی ہیں ان کی پھر تفصیلات کے لیے آپ دوسری کتابوں میں بھی جا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے مثلا اشاعرہ کی بعض چیزیں دیکھنی ہیں تو خود اشاعرہ کی اپنی تصنیفات ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہاں ایک خلاصہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس مسئلے کو اس زاویے سے دیکھا گیا، اس زاویے سے دیکھا گیا. پھر قرآن مجید میں بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں، احکام کی تفسیریں بالکل الگ بھی لکھی گئی ہیں. جیسے جساس کی احکام القرآن ہے، جیسے ابن ربی کی احکام القرآن ہے، اسی طریقے سے قرطبی کی تفسیر میں یہ پہلو بڑا نمایاں ہے. تو اس طرح کی چیزوں پر پھر الگ سے کام کیا لوگوں نے، ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ ایک لحاظ سے بنیادی کتابیں بن جاتی ہیں کہ جن کو دیکھے بغیر کسی آدمی کو تفسیر میں کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ علم کی روایت ہے اور علم کی روایت سے بالکل الگ کھڑے ہو کر آپ کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں کوئی آدمی سائنس کی پوری میراث سے اپنے آپ کو الگ کر کے نیا کام کرنا شروع کر دے، کر لے گا وہ، لیکن پھر وہ ابتدائی نوعیت کا کام ہوگا. تو علم اصل میں دوسروں کے کندھوں ہی پر کھڑے ہو کے آگے بڑھنے کا نام ہے. ہمارے علماء نے جو کام کیا ہے اس کا گویا ایک یہ جامع تعارف آپ کو ان چیزوں میں مل جاتا ہے، اور بڑی حد تک یہ کفایت کرتی ہیں کہ آپ صحیح تصور کے ساتھ اپنی میراث کو جان سکیں. پھر اس کے بعد ہر شخص کا اپنا علم ہے، اپنا فکر ہے، اپنا طریقہ ہے غور کرنے کا.
آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے سلسلے کو. یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا کاروبار میں محض نفع کی بنیاد پہ شریک ہوا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ جو اسلام کا بزنس ماڈل ہے، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب علماء سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں آپ شریک ہوں گے تو وہ جائز کاروبار ہوگا، محض نفع میں شریک ہونا یہ دینی لحاظ سے جائز نہیں ہے، تو آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟
میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی کاروبار میں شرکت کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ شراکت کر رہے ہیں، یعنی آپ نے روپیہ بھی لگایا ہے لیکن آپ بجائے خود کاروبار کے معاملات میں دخل انداز ہو گئے ہیں، کسی کاروبار نے کمپنی کی صورت اختیار کر لی ہے، آپ نے مل کے کوئی نظام بنا لیا ہے، اب فیصلے کیے جاتے ہیں، باہمی مشورہ کیا جاتا ہے، آراء قائم کی جاتی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ بھی روزانہ ہفتہ وار دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی شرکت اس میں عملی نوعیت کی
ایکٹیو پارٹنر ہے،
ایکٹیو پارٹنر ہے، آپ کی شرکت عملی نوعیت کی ہے، اس میں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نفع اور نقصان میں شریک ہوں، اس لیے کہ آپ فیصلے بھی کر رہے ہیں، آپ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ نے روپیہ بھی لگایا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ساری ذمہ داری میں شریک نہ ہوں؟ نفع ہوا ہے تو جیسے ہوا ہے لیں، نقصان ہوا ہے تو اس کی بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ان لوگوں کا ہے کہ جو کسی کاروبار میں اس نوعیت کی شرکت نہیں کرتے، وہ جس کو مضاربت کہتے ہیں ہمارے ہاں، اس کے طریقے کے اوپر مال دے دیتے ہیں، روپیہ دے دیتے ہیں، یعنی وہ گویا کاروبار کو فائنانس کر دیتے ہیں، سرمایہ کاری کر دیتے ہیں، ان کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی آدمی نے ان کو بتایا، کسی کمپنی نے بتایا یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ اس کے پراسپیکٹس ہیں، اس میں یہ نفع ہو سکتا ہے، وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تو وہ کچھ روپیہ لگا دیتے ہیں۔ تو روپیہ کسی کاروبار میں لگانا یا اس میں فائنانسنگ کرنا، اس میں ظاہر ہے کہ آپ نہ فیصلوں میں شریک ہیں، نہ آپ برسر موقع موجود ہیں، نہ آپ حالات کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، نہ جو کچھ کاروبار کے دفاتر میں ہو رہا ہے وہ آپ کی نگاہوں میں ہوتا ہے، آپ کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ آپ وقتاً فوقتاً بھی جا کر معاملات کا اس طریقے سے جائزہ لے سکیں۔ تو اس میں میرے نزدیک پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ بالکل جائز ہے۔
اچھا،
یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ لوگ اس میں یہ کہہ کے روپیہ لگائیں کہ یہ سرمایہ کاری ہم کر رہے ہیں، کاروبار بند ہو جائے گا تو ہمارا مطالبہ صرف پرنسپل کا ہوگا۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اس نوعیت کا نقصان ہو گیا ہے کہ جس میں ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر جائزہ لے کر آپ بہت سی رعایتیں دے دیتے ہیں، ان رعایتوں کے بارے میں خود قرآن مجید نے بھی تعلیم دی ہے کہ دیکھنا چاہیے حالات کو، لیکن عمومی طور پر یہی صحیح رویہ ہوگا۔ میں نے یہ دیکھا کہ دسیوں کی تعداد میں لوگوں نے، خود میرے اپنے جاننے والوں میں، باہر سے آ کے روپیہ لگایا، ان کو اسی طرح سبز باغ دکھائے گئے، لوگوں نے ان کا روپیہ لے لیا اور انہی روپوں میں سے کچھ دیر کے لیے 10% 20% ادا کر دیا، بہت خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ایسا اچھا کاروبار ہے، لیکن پھر ہاتھ جاڑ کے دکھا دیا گیا، کمپنیاں بنی، اربوں کے اس طریقے سے فراڈ ہوئے، اور یہی معاملہ۔ تو اس میں کچھ ٹھیک بھی ہوں گے، واقعی نقصان ہو گیا ہوگا، لیکن بہرحال زیادہ تر لوگ دھوکے میں مبتلا کیے گئے۔ تو اس لیے میرے نزدیک انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی فیصلوں میں شریک نہیں ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، روزمرہ کے معاملات کو نہیں دیکھ رہا ہے، اس نے محض سرمایہ لگایا ہے، محض سرمایہ کاری کی ہے، تو پھر اس کو پرنسپل سیکورڈ ہی ہونا چاہیے۔
ٹھیک، ہم سے بھی جو سمجھا جاتا ہے کہ جو اسلام کا کوئی بزنس ماڈل ہے اس میں نفع نقصان دونوں میں شریک ہونا ہے، تو یہ بات بھی کہیں اسلام میں زیر بحث آئی ہوئی ہے؟
اسلام کا کوئی بزنس ماڈل نہیں ہے، اسلام میں صرف یہ کہا ہے کہ جو معاملات بھی ہوں صفائی کے ساتھ ہوں، رضامندی کے ساتھ ہوں، انصاف کے ساتھ ہوں، یعنی یہ اصول ہے۔ کچھ چیزوں کو اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر جوا ہے، جیسے سود ہے، اسی طرح سے غبن کرنا، اسی طرح سے چوری کرنا، کسی کا مال ہتھیا لینا، ملاوٹ کرنا، یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور آپ کاروبار کر رہے ہیں، تو اس میں بنیادی چیز یہی ہوگی کہ انتراز ہو، یعنی رضامندی سے ہو، کسی کو دھوکے میں مبتلا نہ کیا جائے، کسی کو یک طرفہ نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو معاملات بھی ہوں انصاف کے ساتھ ہوں۔ میں اس کو انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں، اور تجربات سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، فقہا بھی اگر اس کو دیکھتے تو میرا گمان یہی ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کو تبدیل کرتے۔ یعنی اس زمانے میں فائنانسنگ اس کے سوا کرنی ہی نہیں چاہیے کہ وہ پرنسپل سیکیورڈ ہوگی۔
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور سماجی مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں اگرچہ کچھ تمدن کی تبدیلی سے اب کم ہوا ہے، لیکن کہا جاتا ہے موجود ہے، جہیز کا تصور۔ باقاعدہ طور پہ لسٹیں بنتی ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں، آپس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جہیز کے بارے میں کوئی اطلاقی ہدایت موجود ہے، اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور کیسے یہ جو جہیز کی ایک طرح سے لعنت بن گئی ہے سوسائٹی پہ، غریب لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر پاتے، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟
دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ بجائے خود اللہ یا اللہ کے پیغمبر نے کسی چیز کو متعین طور پر ناجائز قرار دے دیا.
ٹھیک.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسئلہ پیش آ گیا اور رسول اللہ نے اس سے روک دیا اور اس کی وجہ بتا دی کہ کیوں روکا گیا ہے. دوسرے یہ کہ عام اصول, دین کے جو عام اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں. تو جہیز کا معاملہ بھی یہی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ شریعت میں اس کو موضوع بنایا گیا ہے, جہیز کے بارے میں کوئی باقاعدہ حکم دیا گیا ہے, اللہ نے کوئی حکم دیا ہے, اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات کہی ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی یہ اصل میں سوسائٹی کی روایات ہیں. عربوں کے ہاں عام طریقہ یہ تھا کہ تمام تر ذمہ داری لڑکے والوں ہی پر ہوتی تھی. ابھی بھی بہت سے ایسے معاشرے ہیں کہ جس میں لڑکے والے ہی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری لڑکی والوں پر ڈال دی گئی.
اچھا.
درحال کہ ابتدا میں یہ کوئی بری چیز نہیں تھی کہ والدین ایک بچی کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں, اس نے نیا گھر جا کے آباد کرنا ہے, تو وہ اپنی طرف سے کچھ تحائف اس کو دے دیتے تھے, ضرورت کی کچھ چیزیں فراہم کر دیتے تھے. اس حد تک معاملہ کوئی ایسا قابل اعتراض بھی نہیں تھا. لیکن جب یہ ذمہ داری بن گئی, جب اس کے ساتھ مطالبات وابستہ ہو گئے, جب پست لوگوں نے باقاعدہ لسٹیں بنانا شروع کر دیں اور اس طرح سے لڑکیوں کو گھروں سے اٹھانا ناممکن ہو گیا, کہا گیا کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اب باپ کو اپنے آپ کو گروی رکھنا پڑے گا, تو یہ لعنت بنتی چلی گئی. تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں میرے نزدیک صحیح اصول یہ ہوتا ہے کہ جو دین کی اقدار ہیں, ویلیوز ہیں, یا جو اخلاقی اقدار ہیں اور دنیا بھر میں مانی جاتی ہیں, ان میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تربیت کیا جائے اور وہیں تک قانون کو استعمال کیا جائے جہاں قانون قابل عمل ہو سکتا ہو. عام طور پر قانون سازی ایسے معاملات میں کوئی بہت مؤثر نہیں ہوتی. معاشرے کی تربیت, تعلیم, معاشرے کے اندر اعلیٰ اقدار کا فروغ اور وہ لوگ اس میں نمونہ بنے, مثلا جو علماء ہیں, جو دانشور ہیں, جو سوسائٹی میں خصوصی حیثیت رکھتے ہیں, سیاست دان ہیں, جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ چیز تہذیبی روایت بن جاتی ہے. ایک بہت اچھی چیز میں نے بعض برادریوں میں دیکھی کہ وہاں برادری کے بڑے مل کے چیزیں طے کر لیتے تھے. یعنی کھانا ایسے دیا جائے گا, اتنی آپ جہیز میں چیزیں دے سکتے ہیں, اور باقاعدہ بڑے بزرگ اس کی نگرانی کرتے تھے. یعنی وہاں ظاہر نہ کوئی چیز چھپانی ممکن ہوتی تھی, نہ برادری کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہوتا تھا, اور چونکہ برادری کے بڑے یہ کام کر رہے ہوتے تھے تو کسی کے لیے ناک رہ جانے اور ناک کٹ جانے کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ چیز بھی اختیار کی جا سکتی ہے, چنانچہ بڑی برادریوں میں اختیار کی گئی. میرے نزدیک اس میں ریاست کی سطح پر قانون سازی مؤثر بھی نہیں ہوتی, اس میں دھوکے کے امکانات بہت ہوتے ہیں, اور آپ ایک اچھی خاصی بھلی تقریب میں پولیس کی مداخلت پیدا کر کے بدمزگی بھی پیدا کر دیتے.
ٹھیک. اچھا عام صاحب, ہم نے یہ دیکھا امریکہ میں اور بعض جو جدید ریاستیں ہیں یورپ وغیرہ کی, وہاں پر اب یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس سے پہلے دلہا اور دلہن کو ضروریات زندگی کی جو چیزیں مطلوب ہیں ان کی ایک فہرست جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں شادی میں ان کو ای میل کر دی جاتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تحفہ دینا چاہتا ہے تو ان کو استری مطلوب ہے, ان کو مثلا اس طرح کی کوئی چیز واشنگ مشین مطلوب ہے, تو لوگ اس کو سائن اپ کر کے خود ہی خرید کے تحفے میں بھجوا دیتے ہیں گھر پہ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا سبسٹیٹیوٹ ماڈل ہے کہ ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی ہیں اور بوجھ بھی کسی پہ نہیں؟
اچھی بات ہے اگر سوسائٹی شریک ہو جاتی ہے, بلکہ میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا کہ دیہات میں ایسی ہی روایت تھی.
اچھا.
لوگ کنٹریبیوٹ کرتے تھے, بلکہ میں تو اپنے بچپن میں بارہا دیکھتا رہا ہوں کہ دیہات میں برات آتی تھی اور بعض اوقات دو دو تین تین دن کے لیے لوگ رہتے تھے, تو اس میں بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. آپ کی برادری کے لوگ ہیں, بلکہ برادری کیا, برادری کے علاوہ بھی جو لوگ بستے تھے وہ آپ کے مہمانوں کو لے جاتے تھے, دو نے ایک کو سلا لیا, کسی نے کسی دوسرے کو سلا لیا, کھانا بھی وہ کھلا دیتے تھے. تو اس طرح ایک برادری کی سطح کے اوپر یا کمیونٹی کی سطح کے اوپر لوگوں کی مدد ہو جاتی تھی. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, وقار سے کرنا چاہیے, کس کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اور اس کی حیثیت بھی لوگوں سے مطالبے کی نہ بن جائے. اگر ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے تو یہ بہت اچھی روایت.
ٹھیک ہے ہم صاحب, آگے بڑھتے ہیں. جہیز کی ہم نے بات کی, شادی سے متعلق ایک سوال ہے, یہ نکاح شغار وٹے سٹے کی جو شادی ہوتی ہے اس کے بارے میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مہر بھی یہی طے کر دیا جاتا ہے کہ جو دوسرا نکاح ہے وہی مہر ہے, اور کچھ دینی قباحتیں یا ممانعات کی بھی اس میں بحث آتی ہے. تو آپ کے نزدیک یہ بٹے سٹے کی شادی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟
یہ بڑی خطرناک چیز ہے, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. شادی بالکل صحیح اصولوں کے اوپر ہونی چاہیے. اس کے نتیجے میں ایسے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور ایک گھر اجڑتا ہے, دوسرا ساتھ اجڑ جاتا ہے, تو میرے نزدیک اس چیز کو کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں قرار دیا جا سکتا. آپ دونوں جانب سے اچھے اصولوں کے اوپر ایک دوسرے کو پسند کر کے اس سے بے نیاز ہو کر کہ ادھر سے رشتہ ملا یا نہیں ملا شادی کریں. یعنی اگر ادھر کا لڑکا پسند ہے یا لڑکی پسند ہے تو شادی کرنے میں کوئی معنی نہیں, لیکن اس کو وٹا سٹا نہ بنائیں. کیونکہ جب آپ اس طریقے سے شادی کرتے ہیں تو دونوں گھر برباد ہوتے ہیں. اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ بچوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں, خاندان پر کیا اثرات پڑتے ہیں. اس لیے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں, وہ اس معاملے کو اختیار نہ کریں.
ٹھیک, اس حوالے ہم سب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ان کے والد کے انتقال کے بعد کسی ان کے دوست نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمہارے والد نے مجھ سے اتنی قرض کی رقم لی تھی لیکن اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ لی تھی یا نہیں لی تھی, تو اب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم وہ ادا کریں, کیا والد کو آگے اس کا حساب دینا پڑے گا, تو اس طرح کے معاملات میں دین کی کیا رہنمائی ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ تحقیق کرنا ان کا حق ہے کہ کیا پھر واقعہ ایسا تھا. اس میں کئی چیزیں جو دیکھنے کی ہوتی ہیں. جو آدمی بات کر رہا ہے اس کی حیثیت عرفی کیا ہے, کیا وہ کوئی جھوٹ بولنے والا آدمی ہے, بہتان لگانے والا آدمی ہے, اس طریقے سے لوگوں کے پیسے اٹھتا ہے, کس طرح کا شخص ہے. اسی طرح سے کچھ شواہد بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, آخر کس مقصد کے لیے. گھر میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ والد صاحب نے کسی موقع کے اوپر کیا قرض لیا تھا, کسی نہ کسی کے علم میں ہوگا. اگر یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی تو امید یہ ہے کہ اطمینان ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دھوکہ کر رہا ہے, فریب کر رہا ہے, تو کوئی ذمہ داری ان پر عائد نہیں ہوتی. ہاں, کوئی چیز ثابت ہو جائے, کسی چیز کے بارے میں دستاویزات موجود ہوں, تو وہ لازماً ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ ایک ذمہ داری ہے جو ہم پر عائد ہوتی ہے. لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کے ایک مطالبہ داغ دیا؟ تو اس کی تحقیق کرنا ان کا حق ہے.
ٹھیک, اجاغان صاحب, عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اعتماد کی فضا ہوتی ہے, خاندان میں آپ کو لین دین کر رہے ہیں, دوستوں میں کوئی آپس میں کوئی معاملہ ہو رہا ہے, تو ہم عام طور پہ اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ چیزوں کو لکھا جائے, نوٹرائز کروایا جائے, دستخط ہوں, وہ کہیں محفوظ ہو, کوئی ول لکھی جائے. تو یہ جو قرآن کی ہدایت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ لوگ عام طور پہ اس کو اتنی اہمیت دیتے لیکن بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی اہم چیز تھی؟
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بظاہر نظر معمولی نظر آنے والے معاملے کے بارے میں آیات نازل کی؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ نزاعات سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے. مسلمانوں کی معاشرت میں نچلے سطح پر اس سے خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لین دین کے, قرض مقروض کے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں, تو اس طرح کے معاملات میں اگر لکھا نہیں گیا, دستاویز تیار نہیں کی گئی, کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, تو اسی طرح کا جھگڑا پیدا ہو جائے گا اور اس میں دل آلودہ ہوں گے. اسلام میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارے دل دوسروں کے معاملے میں صاف رہے, ہمارے اندر کوئی کینہ نہ ہو, کوئی بغض نہ ہو, دوسروں کے کردار کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی میل نہ ہو. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملات کو بالکل صاف رکھا جائے, معاملات کو دو اور دو چار کی طرح واضح کیا جائے. کسی سے آپ نے کوئی چیز لینی ہے, دینی ہے, اس کے بارے میں باقاعدہ تحریر کریں. اسی طرح اگر کوئی تحریر نہیں کسی وقت کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, تو لوگوں کو بتائیں, اس موقع کے اوپر وصیت کریں. تو وصیت کے بارے میں بھی ہدایت کی گئی. وصیت میں آپ اگر دیکھیے تو جو سورہ نساء کی آیات ہیں, بار بار ان میں یہ کہا گیا, بم باد وصیت توسونا بہا دین, یعنی یا کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا, اور وصیت ہے تو پہلے وہ پوری کی جائے گی. تو وصیت کرنا بھی ضروری ہے, قرض کی دستاویز لکھنا بھی ضروری ہے, ورنہ بڑے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی خلاف ورزی لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی, خاندانوں کے لیے مصیبت بن گئی, اور بچوں کو ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اس کے ایک دائرے ہی کے اندر گماتے ہوئے بسر کرنے لگ گئے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ لوگ اس میں متنبع ہوں اور اللہ کی ہدایت پر عمل کریں. یہ ٹھیک ہے, کچھ گردہ معاملات ہوتے ہیں, دو دن کے لیے, ایک دن کے لیے میں نے کوئی چیز لی دے دی آپ کو, لیکن سنجیدہ نوعیت کے ایسے سب معاملات لکھے جانے چاہیے, ان پر گواہ بننے چاہیے, ان کی تحریر ہونی چاہیے. اگر کسی نے کوئی قرض لیا ہے تو اس کی بھی, کوئی وصیت کرنی ہے تو اس کی.
ٹھیک, ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ قرآن مجید کے مقام کے بارے میں منطقی سے اشکال ہے. پوچھا یہ گیا ہے کہ جب ہمیں ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے تو وہ جو عہد تھا, عہد الست, اس کو اٹھانے کے بعد دیا گیا ہے, تو یہ جو پیڑ اور جو مثلاً پہاڑ تھے, اگر وہ قبول کر لیتے اللہ کی اس حکم کو, تو کیا ان کو بھی ارادہ اختیار دیا جاتا پھر؟
یہ تو اللہ کی منشا پر ہے, کیا ارادہ اختیار دیتے, وہ کیا کرتے اس کے نتیجے میں, یہ ہم نہیں جانتے. اپنے علم کے حدود میں رہنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے حدود سے ماورا جو اطلاع ہم کو دیتے ہیں, بس وہ جتنی دی گئی ہے اس پر ایمان رکھیں اور اپنی توجہ ان چیزوں پر اور ان کی کھوج کرید میں جانے کی بجائے اس دنیا پر رکھیں. یعنی اس دنیا میں بہت تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو مادہ بجائے خود تحقیق کا کتنا بڑا موضوع ہے, اس سے کیسے حیات پیدا ہو جاتی ہے کتنی بڑی تحقیق کا موضوع ہے, اس میں شعور کہاں سے آ جاتا ہے کتنی بڑی تحقیق کا موضوع ہے. اس پر کام کرنا چاہیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سائنس نے یہی طریقہ اختیار کیا اور دیکھیں دنیا کے لیے کتنی سہولتیں پیدا ہو گئیں. اس سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں, سہولتیں بھی کتنی غیر معمولی پیدا ہوئی ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. یہ سب ایسے ہی ہوا ہے کہ مادے میں کیا قوانین کار فرما ہے, مادہ کیسے کام کرتا ہے, اس میں کس طرح سے اطلاعات ٹرانسفر ہوتی ہیں, کیسے سفر کرتی ہیں, اس کا آپ نے مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں, یعنی اس عالم سے ماورا کائنات کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق ہے, یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے, یعنی پدان اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو وجود بخشا, اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم تجربے مشاہدے سے گزار سکتے ہیں, لیکن اس سے ماورا ایک بڑا علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے بس اس پر اکتفا کیجئے. اور اسی چیز کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان معاملات میں انسان کو تھوڑا علم دیا گیا, ما اوتیتم من علم الا قلیلا. اس الا قلیلا کو سمجھ کر جتنا دیا گیا ہے اس کو تحقیق کا موضوع بنانا چاہیے. یہی وہ بات ہے جو دیکارت نے مغربی معاشرے کو بتائی اور سائنسی انقلاب برپا ہو گیا.
ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. یہ عملی نوعیت کا ایک سوال ہے, نماز کے بارے میں ہمیں بھی پیش آتا ہے, آپ اپنے تجربات سے اگر کچھ لوگوں کو بتا سکیں. یہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں مختلف خیالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور توجہ, ارتکاز, ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک یکسوئی کا معاملہ ہوتا ہے عبادت میں, وہ پیدا نہیں ہوتا. کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات گردش کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کیسے روکا جائے؟
دیکھیے, سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ نماز کو وہ اہمیت دیں جو نماز کو دینی چاہیے, وضو کر کے کھڑے ہوں, اپنی یکسوئی کو مجتمع کریں. یہ سارے کام شعوری کام ہیں. یعنی اٹھے اٹھ کے آپ نے کہا کہ چلیے دو سجدے کرنے یا کر لیتے ہیں, یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے, پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو کچھ اذکار بتائے گئے ہیں, کچھ تو لازمی اذکار ہیں, جیسے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, قرآن کا کوئی حصہ ہم نے ساتھ میں لانا ہے, اسی طرح تسبیحات ہیں, دعائیں ہیں, مناجات ہیں, تو ان کو تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اچھا,
جب آپ ایسا کریں گے تو زیادہ امید یہ ہے کہ یکسوئی ہو جائے گی اور اس طرح خیالات کا انتشار نہیں رہے گا. اگر کسی وقت ایسا ہو جائے تو جس وقت آپ کو اس کا احساس ہو مجتمع کرنے کی کوشش کریں, تو بندہ یہی کر سکتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے یا انتشار خیال موجود ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. آپ اللہ کے حضور میں پہنچ گئے, آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے, آپ نے جا کے ہاتھ باندھ لیے, آپ نے پیشانی زمین پر رکھ دی, اصل نماز یہ ہے, یہ ہو گئی.
ہم سب, یہ جو عام طور پر لوگ اس تردد کا شکار ہوتے ہیں کہ نماز کے اندر وہ خشوع, وہ تزلل, وہ ایک زندہ نماز ہونے کا احساس نہیں ہوتا, تو یہ مجھے بتائیے گا کیا یہ جب ہو جاتا ہے تو ہر نماز میں ہوتا ہے یا یہ کبھی کبھی انسان کے اندر احساس
ہوتا ہے؟ ایک ساتھ کے بال ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اس کی کوئی مثالیں آپ کو صحابہ میں بھی نہیں ملتی. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بس اٹھتے ہیں, اٹھ کے آپ ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوا لیتے ہیں, اور ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں کہ جن میں آدمی چاہتا ہے کہ اس کا سر سجدے ہی میں پڑا رہے. تو یہ مختلف کیفیات ہیں جو آتی رہتی ہیں, جاتی رہتی ہیں, اتنی ہی مطلوب ہیں. ان سے زائد کی تمنا کر کے اپنے آپ کو خامخواہ ذہنی خلفشار میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک, یہ نمازی سے متعلق سوال ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک وتر پڑھتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟
ایک وتر کوئی چیز نہیں ہے. آپ پیچھے کچھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کم سے کم دو رکعتیں پڑھیے, اس کے بعد ایک سے نماز کو وتر کیا جاتا ہے, یعنی نماز کو تاک کیا جاتا ہے. اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ بالکل درست ہے کہ دو رکعتیں پڑھی, پڑھ کر سلام پھیر دیا, پھر تنہا ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیرا. یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے, یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے اور روایتوں میں بیان ہو گیا ہے. اس طریقے میں کوئی غلطی نہیں, لیکن یہ ایک وتر نہیں ہے. یہ اصل میں جو پیچھے دو آپ نے پڑھے ہیں, دو پڑھے ہیں, چار پڑھے ہیں, چھ پڑھے ہیں, اس کے بعد یہ ایک رکعت سے اس کو وتر کیا گیا ہے, یعنی تاک کر دیا گیا ہے. تو صحیح طریقہ یہ ہے, کم سے کم تعداد وہی تین ہوگی, اس کے پڑھنے کے طریقے مختلف ہیں. یہ طریقہ عام طور پر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا تو وہ خیال کرتے ہیں یہ ایک وتر پڑھا جا رہا ہے. نہیں, وہ ایک رکعت سے جو نماز آپ نے پڑھی ہے اس کو وتر کیا جا رہا ہے, یعنی تاک بنایا جا رہا ہے. اور تہجد کی نماز ہے چونکہ یہ, تو اس لیے اس کا تاک پڑھنا ضروری ہے.
ٹھیک,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہمارے سامنے رکھا اس میں یہ تاک ہی پڑھی جاتی ہے. دن کی نمازیں مغرب پر طاق ہو جاتی ہیں اور رات کی نمازیں تہجد پر طاق ہو جاتی ہیں.
ٹھیک, یہ اگلا سوال غام صاحب تہجدی سے متعلق ہے کہ تہجد پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں میں فجر سے چار پانچ منٹ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ سکتا ہوں؟
جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں, بس فجر سے پہلے اور آدھی رات کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجازت دے دی کہ اگر آپ چاہیں تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی عشاء کی نماز پڑھی, یہ جو آپ تین وتر پڑھتے ہیں یہ تہجدی کی نماز ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جب پوچھا کہ ہمارے لیے اٹھنے میں دقت ہوتی ہے تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ لیں, تو آپ نے فرمایا پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک, یہ سوال ہم سب پوچھتے ہیں کہ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک بات ان کے علم میں آئی ہے کہ اس میں آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے, تو آپ نے فرمایا کہ مومن اپنی جان اور مال سے اللہ کے رستے میں جہاد کرے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو حکم تھا وقتی نوعیت کا تھا, کیونکہ آج ایک عام آدمی کے لیے تو جہاد کی اس طرح نہ اجازت ہے نہ ممکن ہے, تو کیا وہ اس افضل عمل سے محروم رہے گا؟
دیکھیے, اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہوتی ہیں وہ حالات کے لحاظ سے ہوتی ہیں, یعنی اس وقت کیا چیز موجود تھی. اندازہ کیجئے کہ جس وقت بدر کا مارکا درپیش تھا, یا احد کا مارکا درپیش تھا, یا قریش کی طرف سے پے در پے حملوں کے خطرے تھے, تو سب سے بڑا عمل یہی تھا. لیکن اگر وہ صورتحال نہیں رہی ہے تو آپ دین کے لیے جدوجہد کریں. قرآن مجید میں جہاد کی تعبیر قتال کے لیے بھی اختیار کی گئی ہے اور دعوت کی جدوجہد کے لیے بھی اختیار کی گئی ہے. چنانچہ دعوت کی جدوجہد کے لیے یہ کہا ہے کہ جاہد پہ ہی جہادن کبیرہ, اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کریں. تو قرآن مجید کے ذریعے سے جہاد کبیر کیا ہے؟ یہ کہ آپ قرآن کا پیغام پہنچائیں, قرآن کو خود سمجھیں, قرآن کو دوسروں کو سمجھائیں, اور اس کے مصداق بنیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھیں, قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. یہ اصل میں وہ جہاد ہے جو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں, آج بھی کر سکتے ہیں, کل بھی کر سکتے ہیں. قتال کے مواقع کبھی کبھی آتے ہیں, اور جب وہ موقع آ جائے تو پھر اس سے زیادہ بہتر کوئی کام نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے, ہم سب یہ سورہ نساء کی آیت 101 کے بارے میں سوال ہے, جس میں یہ زیر بحث ہے کہ اگر آپ کو اندیشہ ہے جنگ کے موقع پر تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. تو یہ پوچھتے ہیں کہ عام طور پہ جب ہم آج کے حالات میں باہر نکل کے نماز قصر کرتے ہیں تو آیت میں جو رخصت جس بنا پہ دی گئی ہے, جس موقع پہ دی گئی ہے, وہ تو آج نہیں پائی جاتی, تو پھر ہم کیا آج بھی کر سکتے ہیں؟
جی بالکل ایسا ہی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا کہ جب کسی حکم میں کوئی علت ہوتی ہے تو وہ دیکھنا چاہیے کہیں اور بھی پائی جاتی ہے. تو سفر میں جو آپا داپی پیش آ جاتی ہے, جو اضطراب پیش آ جاتا ہے, آپ یہاں سے چل رہے ہیں, معلوم نہیں کوئی جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی, گاڑی پکڑنی ہے, فلاں جگہ پہنچنا ہے, تو یہ جو آپا داپی اور افراتفری کی صورتحال ہے, یہ چونکہ وہی چیز ہے جو جنگ کے خطرے میں بھی پیش آ جاتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. یہ علت پر قیاس کا اصول ہے, اور یہ ہمارے پورے دین میں آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ اس کا لحاظ کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے صاحب, یہ اگلا سوال سماجی نوعیت کا ہے. پوچھتی ہیں خاتون کہ عام طور پہ شادی کے موقع پہ سسرال کی جانب سے عورتوں کو تحائف, زیورات, کپڑے, ملبوسات ملتے ہیں, لیکن جب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر وہ سب کچھ واپس مانگا جاتا ہے, اور اگر وہ نہ ہو تو پھر قیمت کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے. تو دینی لحاظ سے شادی کے موقع پہ جو تحائف سسرال کی جانب سے خواتین کو ملے ہیں, کیا واپس کرنا لازم ہے؟
دیکھیے جی, تحائف اگر واقف تحائف کے طور پر دیے گئے ہیں تو یہ بڑی ہی غیر معقول بات ہے. تحفہ آپ نے دے دیا, معلوم نہیں کسی آدمی نے کہاں رکھا, کہاں گیا, کیا استعمال کیا, تو یہ ہے تو ایک پستی کی بات ہی. لیکن جہیز جس طرح سے ہمارے ہاں آیا, تو وہ بھی تحفہ ہی, جس طرح کی صورت اختیار کر گیا, اس میں البتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کل شادی کی, لاکھوں روپے خرچ کیے, لوگوں نے بہت سا سامان خریدا, بچی دوسرے گھر میں گئی, اب نباہ نہیں ہو رہا, طلاق کی نوبت آ گئی, تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ فہرستیں پہلے سے بنی ہوتی ہیں اور ان کی واپسی بھی ہوتی ہے. تو یہ بنا فاسد الفاسد ہے, یعنی پہلے ایک غلط کام ہوا, پھر اس کے اوپر ایک دوسرا غلط کام ہوگا. میرا احساس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کو ان چیزوں سے بلند ہونا چاہیے, یعنی اس طرح کے مطالبات کیے ہی نہ جائیں. ایسی چیزیں جو لوگوں کے لیے بار بنیں وہ کیوں اختیار کی جائیں؟ وہ جو کل اس طرح کے پستی کے معاملات تک انسان کو لے جائیں, ان سے پہلے مرحلے ہی میں اجتناب کیا جائے, اور تحائف دیے جائیں تو یہ سوچ کر دیے جائیں کہ یہ تحفہ ہے, دے دیا, اب اس کے واپس لینے کا کیا سوال.
ٹھیک, ہم سب آخری سوال مختصر میں آپ سے پوچھوں گا, وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ طلاق کے موقع پر طلاق دے دی جاتی ہے, لیکن اس کو ایک ریونج کا مسئلہ بنایا جاتا ہے, یہی مطالبات بھی کیے جاتے ہیں اور کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں ذرا دینی ہدایت بتائیے.
اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے. طلاق ایک سنجیدہ معاملہ ہے, آپ نے نکاح کیا, اور یہ ایک بڑی قیمتی چیز تھی، اللہ کی اسکیم میں آپ شریک ہوئے، بچوں کے لیے ایک خاندان بنایا، ایک عظیم ادارہ وجود میں آیا. اس دنیا کے اندر جتنے ادارے آپ بناتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مقدس ادارہ جو خود خدا نے بنایا ہے وہ خاندان کا ادارہ ہے، تو اس کی پاسداری کریں. یہ اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم ہے. اگر کسی موقع پر آپ نے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے تو اللہ ہی نے اس کا حق دیا ہے، اس کو بھی شائستہ اور مہذب طریقے سے ہونا چاہیے. یعنی نہ یہ کرنا چاہیے کہ اشتعال میں آپ یہ معاملات کریں، انتقام کی روش اختیار کر لیں، بیٹھ کر طے کریں، بزرگ اس میں شریک ہوں، اسی طریقے سے ہر چیز کو زیر بحث لایا جائے اور پھر شریفانہ انداز سے. قرآن مجید آپ دیکھیے کیا بات کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو جو کچھ بھی تم اس کو دے چکے ہو، یعنی وہ کروڑوں اربوں بھی ہو سکتے ہیں، تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو واپس لو، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، الا یہ کہ وہ خود اپنی آزادانہ مرضی سے کوئی چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے.
ٹھیک،
یعنی یہ صورتحال ہے. تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے نکاح کا معاملہ بھی ایک خوشی کا، ایک سنجیدہ طریقے سے رشتہ قائم کرنے کا معاملہ ہے، اور اگر طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو اس میں بھی بعد میں ملنے کے مواقع رہیں، شرافت اور تہذیب کی روایات قائم کی جائیں، اچھے طریقے سے علیحدگی ہو. آنا ہے تو شرافت سے آئیے، جانا ہے تو شرافت سے جائیے. اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے تصریحم بے احسان، یعنی اگر تم نے رخصت ہی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو، خوبصورتی کے ساتھ کرو، شریف انسانوں کی طرح کرو.
ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، آج ہم نے آپ کی جانب سے موصول ہوئے وہ متفرق سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں غامدی صاحب سے، ان کے سامنے رکھے. سوالات کا یہی سلسلہ اگلی نشست میں بھی جاری رہے گا. ہمارا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.